السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. صدق الله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. یہ سورہ یاسین کے تیسرے رکوع کی چند آیتیں ہیں، اور تیسرا رکوع گزشتہ ہفتے ہم نے شروع کیا تھا، اور تیسرے رکوع کے شروع میں جو مضمون ہے وہ آیات الہیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کے متعلق ہے. اور اس رکوع میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی بڑی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور بڑی بڑی نعمتیں جو ہر شخص کو نظر آتی ہے اس کا بیان ہے. چنانچہ رکوع کے شروع میں پہلے زمین کا ذکر فرمایا کہ وآیت لہم الارض المیتہ، زمین جب وہ مردہ ہوتی ہے یہ ایک بڑی نشانی ہے. پھر اس پر جو درخت، جو پودے، گھاس وغیرہ اگتے ہیں اس کا ذکر کیا ہے. یہ ایسی چیز ہے جو ہر شخص کو نظر آتی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انصاف بھی ہے احسان بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق اور اپنے قدرت اور اپنی توحید کی نشانیوں کو ایسے نہیں بنائے کہ صرف بہت ذہین لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ نشانیاں تو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. یہ اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے جو دلائل ہے وہ ایسے دلائل ہے کہ ہر شخص نہیں سمجھ رہے، سوفسٹیکیٹڈ ہے، عقل کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق کو اس طرح نہیں بنایا، حق کے دلائل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے بنائے کہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے. عام آدمی بھی، جس کی عقل عام سطح پر ہو وہ بھی سمجھ سکتا ہے، اور جو زیادہ ذہین ہے وہ بھی سمجھ سکتا ہے. لیکن دلائل عام فہم ہونے کے ساتھ ان دلائل میں ایسی گہرائی ہے کہ عام آدمی ان دلائل کو دیکھ کر وہ بھی حق تک پہنچ سکتا ہے, اور جو زیادہ ذہانت والا ہے وہ ان دلائل میں اور زیادہ غور کر کے اور زیادہ موتی نکال سکتا ہے, اور زیادہ قیمتی باتیں نکال سکتا ہے. عموماً جب کوئی چیز عام فہم ہوتی ہے, عام فہم یعنی ہر شخص سمجھ سکتا ہے, تو جو زیادہ ذہین لوگ ہیں ان کو یہ ذرا سمپل لگتی ہے, اس میں کوئی گہرائی کی بات نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کی نشانیاں ایسی نہیں ہیں. عام فہم جب عام آدمی دیکھتا ہے تو اپنے سطح اپنے عقل کے لحاظ سے اسے دلیل نظر آتی ہے, اور جب زیادہ ذہانت والا اور زیادہ گہرائی میں جانے والا دیکھتا ہے تو اسے اپنے سطح کے لحاظ سے اس میں دلائل نظر آتے ہیں. تو یہاں بھی ایسا کہ جو دلائل ہر شخص کو نظر آتے ہیں اس کا بیان, تو زمین کا بیان ہوا, پھر اس پر جو پودے جو گھاس ہے اس کا بیان ہوا, آگے سورج کا بیان ہے, بلکہ پہلے رات کا بیان ہے. وَآیَتُ لَّهُمُ اللَّیْلُ, اور ان کے لیے لوگوں کے لیے ایک نشانی رات ہے. نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ, ہم اس سے دن کی چمڑی کو اتارتے ہیں تو وہ یکایک اچانک اندھیرے میں ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ رات ایک نشانی ہے. دراصل بیان کرنا مقصود ہے کہ رات اور دن نشانی ہے, لیکن پہلے رات کا ذکر فرمایا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ دن کی چمڑی کو ہم نکالتے ہیں, اور جب دن کی چمڑی اور دن کا کورنگ جو ہے اس کو نکالتے ہیں تو رات اچانک اندھیرا ہو جاتا ہے. تو اس میں ایک چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرمائے, وہ یہ کہ اصل رات ہے, اصل جو حالت ہے وہ تاریکی اور رات ہے, اور صحیح بات یہی ہے. اور روشنی کی وجہ سے عارضی طور پر ٹیمپرری دن ہو جاتا ہے. تو اور جب اللہ سبحانہ وتعالی اس دن کو نکال دیتے ہیں تو دوبارہ رات ہو جاتا ہے. تو یہ ایک چیز اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمائی. دوسری چیز اللہ سبحانہ وتعالی یہاں یہ فرمائے کہ اچانک رات ہو جاتا ہے. اب اچانک رات ہو جاتا ہے سے یہاں مراد یہ نہیں کہ ایک سیکنڈ ہی میں رات ہو جاتا ہے, یہ تو مشاہدہ کے خلاف. یہاں مراد یہ کہ بہت تیزی سے اندھیرا ہو جاتا ہے, اور ہم نے بھی دیکھا, چند منٹ مغرب سے پہلے دیکھے اور چند منٹ مغرب کے بعد. تو بہت زیادہ فرق بہت کم وقت میں نظر, چند منٹ فجر سے پہلے اور چند منٹ فجر کے بعد. اگر فجر اپنے مسنون وقت پر ہوتی ہے جو یعنی تاخیر سے, تو فجر کے لیے جاتے وقت ایسا لگتا ہے کہ اندھیرا ہے, ابھی دنیا سوئی ہوئی ہے, اور فجر پڑھ کر تھوڑے آرام سے نکلتے تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا جاگ گئی. یعنی بہت کم وقت میں یہ پوری بہت بڑی تبدیلی ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی قدرت کی ایک اور نشانی بیان فرمائی کہ رات اور دن. پھر دوسری آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ہر ایک کے اپنے فوائد ہے. رات کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ آدمی کو اس کے آسانی سے آرام مل جاتا ہے, آسانی سے سکون مل جاتا ہے. اور ہر شخص نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ رات کے اندر جو نیند اور جو آرام ملتی ہے وہ دن جیسی نیند نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے اندر یہ خاصیت رکھی. اللہ سبحانہ وتعالی نے رات کے اندر یہ خاصیت رکھی کہ عام سلیم الفطر انسان رات کا وقت آتا ہے تو رات کے وقت کے آتے ہی اس کے ذہن میں آرام کرنے, لیٹنے, سکون اختیار کرنے کا دل کرتا ہے. اور دوسری طرف دن کیوں اللہ سبحانہ وتعالی نے بنایا, لِابْتِغَائِكُمْ مِنْ فَضْلِ, تاکہ تم اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاؤ. اور ایسا ہی ہوتا ہے, جو سلیم الفطرت انسان ہوتا ہے دن شروع ہوتے ہی روشنی شروع ہوتے ہی آنکھ کھل جاتی ہے اور دل کرتا ہے کہ کچھ کام میں لگ جائے. यह अलग है कि बहुत से लोग सुस्ती के आदि हो जाते, वो बिस्तर ही में पड़े रहते, वो अलग बात है. लेकिन आम जो इंसान की जो हालत है, ये अल्लाह सुबहान व तआला दोनों में तासीर रखी, दोनों में तासीर रखी. और साथ साथ दिन भी ऐसा है कि रोशनी की वजह से बहुत से काम होते जो जो रात में बमुश्किल होते. हमारे ज़माने में लाइटें आ गई, और पहले ज़माने में तो चिराग इस किस्म की लाइटें होती थी जो इतनी रोशन भी नहीं है, या आग जलाना वो भी रोशनी देता है लेकिन ऐसी रोशनी जैसे नहीं जैसे हमारे ज़माने में. लेकिन हमारे ज़माने में भी दिन की रोशनी में, सूरज की दिन के अंदर सूरज की रोशनी में जो काम आदमी कर सकता है वो रात की रोशनी में नहीं कर सकता है. वो दुनिया इंसान की बनाई हुई रोशनी के जरिए रात के अंदर नहीं कर सकता है. तो अल्लाह सुबहान व तआला के इस निज़ाम में बहुत ज़्यादा फवाइद भी है, तो एक बहुत बड़ी नेमत भी है आदमी के लिए. रात भी नेमत है और दिन भी. हमेशा रात होता तो भी मसाइल होते, और हमेशा दिन होता तो भी मसाइल होते. तो अल्लाह सुबहान व तआला ने दोनों को पैदा किया. तो ये खुद हर एक एक निशानी है. फिर इन दोनों का एक से दूसरे में तब्दील होना, ये भी एक अल्लाह सुबहान व तआला की एक निशानी है कि कैसा निज़ाम बनाया. और जाहिर है कि चूंकि ये निज़ाम सूरज के सबब से चलता है, ये निज़ाम सूरज के सबब से चलता है. सूरज ज़मीन और सूरज के बाहम हरकतों की वजह से ऐसा होता है, इसलिए आगे सूरज का जिक्र है. वशम्स तजरी लिमुस्तक़र्रिल्लाह, और सूरज अपने ठिकाने अपने ठहरने की जगह की तरफ वहाँ तक चला जा रहा है, चलता है. ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम, ये सब उस ज़ात का मुकर्रर किया हुआ निज़ाम है जो अजीज़ ज़बरदस्त और अलीम खूब जानने वाला है. तो पहले अल्लाह सुभान व तआला ने फरमाया कि सूरज वो चल रहा है, सूरज चल रहा है अपनी ठहरने की जगह तक, और बाज़ उलमा ने उसके तर्जुमा किया अपने ठहरने के वक्त तक. अब इस आयत को समझने से पहले एक दो बातें समझ लीजिए क़ुरान और साइंस के मुतालिक. पहली बात तो ये जो वाज़ह बात है लेकिन बयान करना ज़रूरी है, वो ये कि कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है. कुरान का मकसूद हिदायत है, दीनी उखरवी हिदायत. और जहाँ कहीं कोई ऐसी चीज़ बयान करना दीन और आखिरत के लिए मुफीद है जिसमें साइंस का कोई ज़िक्र है या कोई और इल्म का कोई ज़िक्र है, तो वो ज़िमनन आ जाता है. बाकी ये कुरान का असल मकसूद नहीं है. बाज़ लोगों का कहना यह होता है कि कुरान में हर इल्म है, तो ज़िमनन तो हर इल्म ज़रूर है लेकिन कुरान का मकसूद एक है, वो है हिदायत. लेकिन जाहिर है कि जिस ज़ात का उतारा हुआ कुरान है वो ये वो ज़ात है जिसका इल्म कामिल है. तो कुरान में साइंस के मुतालिक जो कुछ ज़िमनन आएगा वो सही यकीनन सही होगा, हो ही नहीं सकता है कि वो गलत है. चुनांचे हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं कि अगर साइंस के मुतल्लिक़ अगर कोई चीज़ कुरान बताती है वाज़ह तौर पर, तो दो ही शक्लें हैं. एक शक्ल तो ये कि साइंस उसकी मुवाफ़क़त करती है, बहुत अच्छा, साइंस की सआदत है. कुरान की सआदत नहीं है, साइंस की सआदत है. और दूसरी शक्ल ये कि साइंस कहती है कि ये सही नहीं है, साइंस उसकी मुखालफत करती है. तो अब साइंस उसकी मुखालफत करती है तो बहुत सी चीज़ें साइंस इल्म साइंस में वो थियरी है, यानी खुद साइंस कहता है कि हमें उस पर यकीन नहीं है, 100% यकीन, ये मुशाहदा नहीं है, ये देखी हुई सुनी हुई चीज़ नहीं, ये नहीं, ये जो दूसरे इल्म हमने हासिल किया अब तक दूसरा इल्म उसकी रोशनी में हम समझते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन यकीन है इस पर नहीं, ये अभी थ्योरी है. और कुरान ही उसकी मुखालफत करता है, ऐसी शक्ल में कुरान ही सही होगा. اور ایسی بہت سی مثالیں ہیں, ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ قرآن نے کوئی چیز بیان کی, یا تو اس زمانے میں جب قرآن اترا اس زمانے میں لوگ الٹا کہتے تھے, بعد میں سائنس کے علوم میں ترقی ہوئی اور خود سائنس دانوں نے کہا کہ نہیں, جو ہم اب تک سمجھ رہے تھے وہ غلط ہے. ایک زمانے میں سائنس دان آزاد سمجھتے تھے کہ زمین کہیں حرکت نہیں کرتی ہے, زمین ایک جگہ رہتی ہے اور سورج گھومتا ہے, یعنی زمین حرکت نہیں کرتی ہے. اور قرآن جب اترا اس زمانے میں بھی یہی خیال رائج تھا. ہاں بعض بعض لوگ اکا دکا آدمی تھا, لیکن یہ ایک تفرد سمجھا جاتا تھا, ایک فرنج اپینین سمجھا جاتا تھا. اکثر لوگ یہی سمجھ رہے تھے. قرآن کی بعض آیتوں سے اشارہ ملتا ہے کہ زمین بھی حرکت کرتی ہے, زمین بھی اس کا بھی ایک راستہ ہے. بعد میں سائنس دان اسی پر آ گئے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی سورج کے حرکت کرنے کا, کہ سورج ایک راستے پر چلتا ہے, تو پہلے تو لوگ سمجھتے تھے کہ سورج ایک راستے, سورج غروب ہوتا ہے طلوع, یعنی واقعتا سورج اوپر نیچے جاتا ہے, زمین کوئی چیز حرکت نہیں کرتی. پھر ترقی ہوئی, تو ترقی ہوئی تو ترقی کے نتیجے میں ایک چیز کی اصلاح ہوئی کہ نہیں نہیں ایسا نہیں کہ زمین کے ارد گرد سورج گھوم رہے, الٹا ہے, زمین سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ رے آئی بھی آ گئی, اس کا معنی ہے کہ سورج کہیں نہیں جاتی ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ والشمس تجری لمستقر لها, سورج ایک وہ بھی اپنے ایک ٹھہرنے کی جگہ تک چل رہا ہے. مزید علم سائنس میں ترقی ہوئی, تو وہ اب کہنے لگے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ زمین سورج کے ارد گرد گھوم رہا ہے, لیکن سورج زمین کے ساتھ ساتھ بھی کہیں جا رہا ہے, وہ خود کسی اور چیز کے ارد گرد گھوم رہا ہے بہت آہستگی کے ساتھ, یعنی بہت دیر لگتے ہیں اس کے, پورے کئی ملینوں سال لگتے ہیں اس کے ایک چکر پورا کرنے میں, لیکن گھوم رہی ہے ضرور. تو قرآن صحیح نکلا, اور یہ ایک دلیل ہے قرآن کی حقانیت کی, کہ اب تک ایک بات بھی ایسی نہیں ملے گی کہ قرآن نے وضاحتاً قطعاً کہہ دیا اور سائنس یہ کہہ سکی کہ نہیں قطعاً یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے, آنکھوں کی دیکھی ہوئی چیز ہے کہ یہ غلط ہے. قرآن میں اب تک کوئی ایسی ایک آیت نہیں ہے, اور الٹا بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ سائنس ایک زمانے میں کہتی تھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے, قرآن نے وضاحتاً کہہ دیا کہ نہیں ایسا ہے. اور ترقی ہوئی تو سائنس اس پر مجبور ہونے پر آ گیا کہ نہیں واقعتاً ایسا ہی ہے. قرآن جب اترا 14 سال پہلے, تو اس وقت سے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں یہ فرما چکے تھے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اب ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے, اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ہر چیز میں زندگی ہے, اور ہر چیز میں کسی نہ کسی درجے میں فہم ہے. ہو سکتا ہے الگ الگ درجے میں, انسان کا فہم اتنا تو جانور کا فہم اتنا تو دوسری چیز کا فہم, لیکن ہر چیز میں زندگی ہے اور اتنی فہم کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کر سکے. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, بس اتنا ہے کہ چونکہ ہر ایک کے تسبیح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کا طریقہ الگ ہے, کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ, اس لیے دوسرے مخلوق جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہو. باقی ہر اب اس زمانے میں سائنس تو یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار بھی نہیں تھا کہ انسان اور جانور کے علاوہ پودے درخت میں جان ہے اور کسی درجے میں فہم بھی ہے اپنے لحاظ سے. اب سائنس اس پر آ گئی کہ جان بھی ہے درخت میں, پودے میں, اور کسی درجے میں تھوڑا بہت فہم بھی ہے. اگر سورج کی تپش زیادہ تر اس طرف سے آتے تو وہ پودا آہستہ آہستہ اس طرف اگنے لگا جہاں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. کیا پتا تھا تھوڑا بہت فہم اس کے اندر بھی ہے. تو سائنس اب تک اس بات تک نہیں پہنچ سکی ہر ہر چیز میں زندگی ہے, لیکن پہنچے گی کسی نہ کسی زمانے میں. تو یہ قرآن کے حقانیت کی ایک دلیل ہے. تو خیر, ضمناً سائنس کے متعلق کچھ ایسی باتیں آ جاتی ہیں, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا. اور لیکن یہاں ایک اور بات میں عرض کر دوں, اس لیے کہ میں نے خود بعض لوگوں کو سنا ہے کہ سائنس کا کوئی مسئلہ, سائنس کا کوئی علم سیکھ لیا, اور یہ عام لوگوں نے, جو لوگ اس فیلڈ میں ہوتے ہیں, تو وہ کسی قرآن کی آیت, اس مسئلے کو کسی قرآن کی آیت پر چسپہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور قرآن کی آیت کے معنی کو ایسا بگاڑ دیتے ہیں صرف بتلانے کے لیے کہ اس میں اس مسئلہ کی بات ہو رہی ہے, صرف کہنے کے لیے کہ اس میں اس مسئلہ کی بات ہو رہی ہے. مثال جو میں نے خود ایک مثال میں نے شروع کی, یہاں بیان نہیں کروں گا اسے, کہ وہ ہنسنے کے قابل ہے ایسی مثال. قرآن کی آیت کو ایسی بگاڑ دی, قرآن کا ایک جو معنی ہے وہ متعین ہے. ہاں, اس معنی کے تحت کوئی سائنس کا مسئلہ آ گیا وہ الگ بات, لیکن قرآن کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے بتانے کے لیے کہ اس کے اندر سائنس ہے. الشمس تجری مستقل اللہ, سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہرنے کا وقت یا ٹھہرنے کی جگہ تک. اب اس کا کیا معنی؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کی تشریح کے بارے میں پوچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جو ہے وہ چلتا ہے اور اس کا ایک مستقر ہے, ایک ٹھہرنے کی جگہ, ایک خاص جگہ, اور جب وہ وہاں پہنچتی ہے تو وہ سورج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتی اور اجازت لیتی ہے کہ میں چلتی رہوں اپنے رفتار پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیتی ہے, دوبارہ وہ مستقر پر پہنچتی ہے, تو دوبارہ یہ کام ہوتا ہے, دوبارہ سورج سجدہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجازت لیتا ہے کہ میں چلتا رہوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور چلتا رہے گا جب تک کہ قیامت قریب نہ آ جائے, اور اس وقت جب سورج اپنے مستقر, اپنے اس خاص جگہ تک پہنچ جائے گا, تو وہ اجازت چاہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ میں اپنے رفتار پر چلتا رہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں, اس مرتبہ الٹے, آگے چلنے کے بجائے دوسری طرف چلنا ضرور. اور اس وقت سورج طلوع ہوگا مشرق کے بجائے مغرب سے, جو قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے. اب یہ کون سی جگہ ہے سورج کے سائیکل میں جہاں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سجدہ کر کے اجازت لیتے ہیں, وہ ہمیں معلوم نہیں ہے, اور ایسی تفصیلات ضروری نہیں ہے. ایک اور بات چونکہ آ گئی ہم عرض کر دیں, وہ یہ کہ قرآن یہ تو سکھاتا ہے کہ اپنے فائدے کی چیز, علم سائنس میں سے, علم حیات یعنی اسٹرونومی وغیرہ اس کے علوم میں سے, اپنے فائدے کی چیز, اپنے متعلق جو چیز ہے وہ سیکھ لو, لیکن پھر اس کے تفصیلات میں جانا کہ یوں ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, اور ایسی تفصیلات جس کا نہ دین پر نہ دنیا پر کوئی فرق پڑنے والا ہے, یہ فضول کام ہے. اگر آپ کا جاب ہے ریسرچر بننا تو آپ کو پیسے مل رہے, آپ کے لیے فضول کام نہیں, آپ کرتے رہو. باقی ہر انسان کے لیے اس کے فضول کام ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ پوچھا گیا, اور قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ یسألونک عن الاحلہ, لوگ آپ کو پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں. اب لوگوں نے کیا پوچھا, لوگوں نے اصل میں کسی بعض لوگوں نے اس بارے میں پوچھا. اب ظاہر صحابہ رضی اللہ عنہ کی بھی تربیت ہو رہی تھی, ذہن بنایا جا رہا تھا, تو کبھی وہ ایسا سوال بھی پوچھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آپ کا سوال صحیح نہیں ہے, یہ پوچھنا ضروری نہیں ہے, یا اس کے بجائے اس کو پوچھنا, یہ پوچھنا چاہیے. وہ آپ کو قرآن فرماتا ہے وہ آپ کو چاند کے بارے میں پوچھا. کیا پوچھا؟ کسی نے پوچھا کہ یہ چاند کے جو الگ الگ شکل ہوتی ہے, کبھی پورا گول ہوتا ہے, پھر کبھی آدھا ہو جاتا ہے, پھر کچھ مدت کے بعد بہت پتلا سا ہلال ہو جاتا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے, یہ کیسے ہوتا ہے؟ اب انسان کا یہ جاننے سے عام انسان کو کوئی فائدہ نہیں. انسان کو چاند کے متعلق کیا معلوم کرنا مفید ہے؟ وہ یہ کہ اس کے بدلنے سے ایک مہینہ ہو جاتا ہے, اس ایک مہینے کے متعلق بہت سے احکام ہیں. اس کے ایک مہینہ ختم ہو گیا, اب دوسرا مہینہ, اب اس کے نتیجے میں ایک موقع آئے گا کہ حج کے مہینہ آئیں گے, حج کرنا پڑے گا, پھر رمضان کا مہینہ آئے, روزہ رکھنے پڑے گا. یہ پھر یہ دینی فائدہ, دنیاوی فائدہ کہ اس کے ذریعے, ہمارے زمانے میں تو نہیں لیکن اس زمانے میں, اس کے ذریعے وقت بتا, مہینے میں کہاں ہیں, مہینے کے آدھے راستے تک, مہینے کے اخیر تک پہنچ گئے معلوم ہوتا ہے. یہ انسان یہ چاند کے وہ متعلقات ہیں جو مفید ہیں. اب چاند کے بارے میں یہ کس طرح ہوتا ہے, آدھا تھا پھر گول ہو گیا, وہ کیسے ہو گیا, وہ کیوں ہو گیا, یہ عام انسان کے لیے مفید نہیں ہے. تو اس شخص نے تو یہ پوچھا, یہ سلو نکل نہیں کہ یہ چاند کیوں ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جواب دیجئے؟ قل ہی مواقیت للناس والحج, یہ لوگوں کے لیے وقت بتانے کا آلہ ہے, اور حج کا موسم کب آیا یہ بتانے کا آلہ ہے. یعنی جو مفید متعلقات چاند کے متعلق ان کے ذہن کو اس طرح لے جاؤ کہ یہ سب بولو کہ کس طرح ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, اس میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں. تمہارا فائدہ اس میں کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ تمہارے وقت بتانے کا آلہ ہے, دنیاوی امور میں بھی اور بالخصوص دینی امور میں بھی, جیسے حج وغیرہ بتانے کے لیے. تو جہاں قرآن نے تفصیلات ذکر نہیں کیے وہ اسی لیے کہ وہ ہمارے لیے مفید نہیں, اور جہاں تفصیلات ذکر کیے وہ اسی لیے کہ اس میں ہمارے لیے کوئی فائدہ ہے, مثلا اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی اور ان کی قدرت سامنے آتی ہے. تو یہاں بھی والشمس تجری لمستقر لها, سورج چل رہا ہے اپنے ایک ٹھہرنے کی جگہ تک, تو اس میں اولا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کا بیان ہوا, اسے کہ سورج کتنا بڑا ہے اور کتنا طاقتور ہے, لیکن وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ایک راستے پر چلا رہا ہے, اور وہ بھی اس کا ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے, ٹھہرنے کی جگہ کہ ایک موقع آئے گا کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورج کے حرکت کو روک دیں گے, جیسے ہمیں معلوم ہو کہ قیامت کے قریب قریب, تو اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت معلوم ہوتی ہے کہ وہ بھی اللہ اب اصل میں ہم جو ہے چونکہ ترقی یافتہ دور, ٹیکنالوجی سائنس کے لحاظ سے ترقی یافتہ دور میں, اس لیے ہمارے ذہن میں یہ بات اتنی واضح طور پر نہیں آتی جس نے پہلے زمانے میں آتی تھی. پہلے زمانے میں لوگوں کے لیے سورج سب کچھ تھا, سورج کی جو گرمی ملتے اس کے کتنے کتنے فوائد, وہ گرمی نہ ملے تو بہت سے نقصان, سورج کی وجہ سے گھاس وغیرہ پودے اگ رہے, اس کی وجہ سے جانور کھا رہے, انسان کھا رہا ہے. اسی لیے تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ سورج ہمارا خدا ہے, اسے کہ وہ اتنی زیادہ فائدے کی چیز ہے اور اتنی طاقتور چیز ہے, اس کی وجہ سے پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی پورے ہمارے کنٹرول میں ہے, کہ ابھی ہم چلا رہا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک وقت آئے گا کہ جب وہ اس ٹھہرنے کی جگہ تک پہنچ جائے, اور اس موقع پر ہم کہیں کہ نہیں آگے رفتار پر میں چلنا, الٹا چلنا, تو آپ بھی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ سورج کے بیہیویئر میں تبدیل آ جائے گی. تو یہ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کا بیان ہو رہا ہے. ذالک التقدیر العزیز العلیم, یہ زبردست خوب علم والے کا مقرر کیا ہوا نظام ہے. تقدیر کا معنی مقرر کرنا, تقدیر کا معنی یہ کہ ایسے ویسے کوئی چیز نہیں کرنا. ایک تو یہ کہ ہم فیصلہ کر لے کہ اس مسجد کی صفائی کرنی ہے تو چلو صفائی میں سب لگ جاؤ, یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ کہ صفائی کرنی ہے, اچھا چلو لکھ لو کہ کیا کیا کرنا ہے, اس میں کیا کرنا ہے, اچھا واکیوم کرنا ہے, غبار وغیرہ نکالنا ہے, کھڑکیوں سے پھلا پھلا کام, اچھا ہر کام میں کتنی دیر لگے, ہر کام پر کتنے لوگ متعلق, اس کو کہتے ہیں تقدیر, ہر چیز کو مقرر کرنا. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سورج کا پورا نظام ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقرر کیا ہوا ہے, इसीलिए आप देखते हैं कि निजाम टू द मिनट्स प्रिसाइज होता है। हर साल आप देखें तो पहली जनवरी पर जो सूरज उस वक्त जो सूरज के तुलू होने का गुरूब होता है वो वही, यानी ऐसे वैसे नहीं चल रहा, अल्लाह सुबहाना वताला के अंदाजे से चल रहा है। और अल्लाह सुबहाना वताला जबरदस्त है तो पूरा कंट्रोल में लिया हुआ है और खूब जानने वाला है। सूरज में इतना फर्क आ गया। अब आप सोचिए कि एक दिन सूरज के तुलू होने का वक्त और दूसरे दिन सूरज के तुलू होने का वक्त, हमें तो सनराइज का वक्त रोजाना मालूम होता है चूंकि उसका ताल्लुक फजर, हमने कहा कभी दो मिनट का फर्क है, कभी दो मिनट का फर्क है। यानी अगर हमारे सामने घड़ी न होती तो हमें मालूम भी नहीं होता कि आज और गुज़िश्ता कल के सूरज के तुलू होने के वक्त में कोई फर्क भी है अगर घड़ी न होती। बल्कि घड़ी छोड़ो, अगर हमें पहले से मालूम नहीं होता कि आज सूरज जो है ना कल के बनिस्बत दो मिनट ताखिर से तुलू होने वाला है और हम देख रहे होते तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं वही वक्त है। देखिए अल्लाह सुबहान व तआला फरमाते कि वो हर हर डिटेल का इल्म रखने वाले, खूब इल्म रखने वाले, तो थोड़ी तब्दीली हुई अल्लाह सुबहान व तआला उसका इल्म रखने वाले और उसी से पूरा निज़ाम चलता है। وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ। तो ये सूरज का बयान हो गया, आगे चांद का बयान है। وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ। और चांद को, चांद जो है हमने उसके मंजिले कद्दर ना हो मुकर्रर किए, चांद के मंजिले, मंजिल से मतलब हर दिन जो उसका उसकी शक्ल बदलती है, जो उसकी जगह होती है, उसको हमने मुकर्रर किया। वो भी उसका भी एक निज़ाम है जो एक महीने के अंदर अंदर एक इस्लामी महीना, एक चांदी शमसी महीना नहीं कमरी महीने के अंदर अंदर पूरा होता है। हत्ता आज कल अर्जुन कदीम, यहाँ तक कि वो लौट जाता है कल अर्जुन कदीम, एक खजूर की पुरानी टहनी की तरह। खजूर की पुरानी टहनी, यानी खजूर की टहनी जो होती है जो पुरानी तो पतली सी हो जाती है, यानी हिलाल की तरह। तो जाहिर है कि यहाँ अरब से बात हो रही है, तो अल्लाह सुबहान तआला ने उन्हीं जिससे वो मानूस है उसी का मिसाल दिया कि खजूर की टहनी, वो चांद ऐसा हो जाता है। फिर आगे अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं कि लशम्सु यंबगी लहा अन तुद्रिकल क़मर, न सूरज का मजाल है, न सूरज को मौका है कि वो चांद को पा ले, वो चांद तक पहुंच जाए। क्या मतलब? एक मतलब तो है कि न सूरज के लिए मुमकिन है कि वो चांद को पहुंच जाए और उससे टक्कर लगा ले। अब हम तो देखते हैं आसमान में तो हमें तो ये महसूस नहीं होता है कि चांद तो इतना करीब है और सूरज इतना दूर है, ये तो बाद में साइंस जानो की तय। लेकिन हो सकता है उसी इस आयत में उसी की तरफ इशारा है कि चांद के लिए मुमकिन नहीं है सूरज को पाना, इसे कि वो पूरा अलग महवर में, उसका ऑर्बिट जो है वो अलग ही जगह पर है और सूरज उससे बहुत दूर है, इसे न चांद के लिए मुमकिन है कि वो सूरज को पा ले और न सूरज के लिए मुमकिन है कि वो चांद को पा ले। और उसका दूसरा माना है कि सूरज का एक वक्त है वो है दिन का वक्त, और चांद का एक वक्त है वो है रात का वक्त। तो ऐसा नहीं कि सूरज रात के वक्त में आ जाए और चांद दिन, यानी उसके अवकात भी मुतय्यन है। वलल्लैलु साबिक़ुन नहार, और न रात के लिए मुमकिन है कि वो दिन पर सबकत कर ले, दिन के वक्त में आ जाए। यानी जो हमने निज़ाम मुकर्रर किया कि रोज़ाना इस वक्त दिन शुरू होगा, फिर रोज़ाना इस वक्त रात शुरू होगा, तो आप देखते हैं कि वो निज़ाम हमेशा रहता है। ऐसा नहीं कि कोई एक दिन अनोमली हो गया और रात जल्दी आ गई या दिन जल्दी आ गया, नहीं, वो पूरा निज़ाम में चलता है, पूरा निज़ाम कंट्रोल में है, निज़ाम में कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं। वकुल्लुन फी फलकी यस्बहून, और ये सब अपने अपने मदार में, अपने अपने ऑर्बिट में तैर रहे हैं। इस आयत पर हम ख़त्म करते हैं। ये सब अपने अपने मदार में, यानी घूमने के रास्ते में तैर रहे हैं। अब तैरने का माना स्विम, तैरने का माना स्विम। अब जाहिर है हकीकतन सूरज चांद वो तैरते स्विम नहीं करते हैं, लेकिन अल्लाह सुबहान व तआला ने ये एक तशबीह है, ये कंपैरिजन है बताने के लिए कि उनकी ये हरकत जो है वो अगरचे तेजी के साथ है लेकिन इस तरह स्मूथ है کہ محسوس بھی نہیں ہوتے. چنانچہ سائنسدان کہیں گے کہ ان میں سے ہر ایک زمین اس اتنی تیزی سے حرکت کر رہی ہے. اگر ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے اور گاڑی 80 کے اوپر 100 مائل پڑاؤ پر جانے لگے تو ہم سب کو محسوس ہوتا ہے, سب کو محسوس ہوتا ہے. لیکن ان میں سے ہر ایک کے بارے میں جو آپ دیکھیں, مثال کے طور پر سورج کی جو حرکت ہے, سورج کی جو حرکت ہے وہ سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ 1 سیکنڈ میں 10 میل کا فاصلہ پورا کرتا ہے, 1 سیکنڈ میں 10 mph. لیکن بالکل محسوس نہیں ہوتا ہے. اور زمین کی بھی رفتار کافی تیز ہے لیکن ایسا نہیں کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ایسی ہلتی ہے, مشکل بالکل محسوس نہیں ہوتا ہے. یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک عجیب قدرت کا ایک کرشمہ ہے. پھر یہ کہ ہر ایک اپنے گھومنے کی جگہ پر تیر رہے, تو سورج کی زمین کی ایک حرکت تو یہ ہے کہ سورج کے ارد گرد گھوم رہا ہے, اور زمین کی دوسری حرکت تو یہ کہ وہ اپنے اوپر ہی گھومتا رہتا ہے, روٹیٹ ہوتا ہے. لیکن دونوں حرکتوں میں سے کسی ایک کا ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے, یعنی دونوں بالکل سموز ہے, تیز بہت اس کے باوجود بالکل سموز. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک اور نشانی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ان میں جو ان کے جو قدرت کے مظاہر ہے, جو ان کے نعمتوں کا بیان ہے, ان کو اپریشیٹ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ایک اور نشانی رہ گئی, وہ انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے ذکر کریں گے آگے والے جو آیتیں ہیں ان کے متعلق. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو یہ باتیں سمجھیں.